آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد اور میرے شیخ تبریز دارہ عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ اس حدیث شریف کا اکثر درس دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ جو مضمون ہے حلاوت ایمانی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ تین خصلتیں ہوں تو وہ حلاوت ایمانی کو موجود پائے گا. اور دوسری حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ حلاوت ایمانی کا جو مرکز ہے وہ قلب ہے، وہ دل میں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ یہ واجد ہوگا اور حلاوت ایمانی موجود ہوگی. اور پھر ایک بات اور فرماتے تھے کہ یہ جو حلاوت ایمانی یعنی جو ایمان کی مٹھاس ہے، اس کو ترجمہ یوں نہیں کریں گے کہ محسوس کرے گا، محسوس کرنا اور ہے اور موجود ہونا اور ہے. سبحان اللہ، اسی پر فرماتے تھے کہ یہ واجد ہوگا اور حلاوت ایمانی یعنی ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں موجود ہوگی. اب جب اس کے دل میں حلاوت ایمانی آ جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہے، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو پانچ نعمتیں ملیں گی اس حلاوت ایمانی کی برکت سے. پانچ نعمتیں اس دنیا کے اندر اس کو مل جائیں گی. نمبر ایک، استلزاز الطاعت. اب یہ جو شکایت ہے کہ جناب عبادت میں، نماز میں، دین میں دل نہیں لگتا، تو فرمایا کہ جب وہ حلاوت ایمانی دل میں موجود ہوگی، اب اس کو طاعت کو، اللہ تعالی کی طاعت اور فرما برداری کو، یہ کہ تلزز استلزاز یعنی حاصل کرتا رہے گا، لیتا رہے گا، اللہ تعالی کی عبادت میں مزہ ملے گا. کیسا مزہ ہوگا؟ شعر یاد آ گیا، حضرت سے سنا ہے وہ شعر کسی موقع پر، اس موقع پر تو نہیں لیکن وہ یاد آ گیا. اب وہ شعر سنیے، وہ عبادت کی لذت کیسی ہوگی، سر رکھ کر تیری چوکھٹ پہ پھر سر کو اٹھانا بھول گئے. واہ، دیکھو باز شعر من الشعر حکمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، باز شعروں میں حکمت ہوتی ہے کہ سر رکھ کر تیری چوکھٹ پہ پھر سر کو اٹھانا بھول گئے، اور ہونٹوں سے لگا کر پیمانہ پھر ہوش میں آنا بھول گئے. یہ ہے استلزاز و طاعت، کہ عبادت کی ایسی لذت کہ سجدے سے سر اٹھانے کو دل ہی نہیں چاہ رہا، اور سجدے میں ایسا سر رکھا کہ اب اس سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا. اللہ اکبر. تو حلاوت ایمانی کی ایک انعام اور فائدہ دنیا میں یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایثارها علی جمع الشهوات والمستلذات. حضرت فرماتے تھے دیکھو یہ جو ہمارا نفس ہے نا یہ حرام مستلذات کرتا رہتا ہے، یعنی حرام لذتوں کو درآمد کرتا ہے، امپورٹ کرتا ہے. مثلا حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بد نظری کا ایک عجیب چیز ہے. کیا بات ہے، سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو لیٹ جائے تھوڑی دیر، ادھر کونے میں جا کے لیٹ جائے، جاؤ جاؤ آرام کر لو، جاؤ آرام کر لو، تھوڑی دیر ٹیک لگا لو، ادھر آ جاؤ. دیکھو ادھر کا پنکھا چلا دو، بےچارا روزے دار ہے، اب کیا کرے بےچارا. اللہ ہم سب کو عافیت عطا فرما. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک صاحب میرے ساتھ سفر کر رہے تھے، تو اے بیٹا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ، تھوڑا جلدی آنا چاہیے، بہت تاخیر کر دی. تو اب انہوں نے ایئر ہوسٹس سے، جہاز میں ایئر ہوسٹس سے کولڈ ڈرنک مانگی، اس نے لانے میں کچھ تاخیر کر دی. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صاحب ان کو، ان کی بڑی بڑی آنکھیں تھی، تو آنکھیں نکال کر ایئر ہوسٹس جب لائی تو اس کو انگریزی میں ڈانٹ رہے تھے اور وہ سوری سوری کر رہی تھی. تو حضرت والا رحمت جب وہ چلی گئی تو اب چونکہ شیخ موجود تھا تو اس اپنے عمل کی تاویل دینی تھی، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اصل میں ان لوگوں کو جب تک ڈانٹو نہیں تو یہ سنتے نہیں ہیں. تو حضرت والا رحمت اللہ نے فرمایا اچھی بات ہے، آپ نے یہ اچھا کام کیا اس کو ڈانٹا، لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ ڈانٹنے کے وقت اس کو دیکھنا ضروری تھا کیا؟ تو پھر فرمایا دیکھو شیخ کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، عارف باللہ کیا ہوتا ہے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت نفس نے آپ کو بصورت غصہ بدنظری کرائی ہے. نفس کبھی کبھی بدنظری بصورت غصہ بھی کرتا ہے کہ دیکھ بھی رہے ڈانٹ بھی رہے. تو یہ ہے حرام مستلذات، یہ ہے اس کو کہتے ہیں حرام مستلذات، یعنی حرام چیزوں کو درآمد کرنا، امپورٹ کرنا، نفس کے وہ حرام مزے دینا، یہ ہے اس کی مثال. اسی لیے اب دیکھیں نا، نفس جو ہے کنکھیوں سے دیکھتا ہے، کبھی ایسے دیکھتا ہے، کبھی گردن جھکا کے ایسے دیکھتا ہے، مختلف انداز ہیں. جس کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میرا نفس کیا حرام لذت، کس حرام لذت کو کس وقت امپورٹ کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، جس وقت اللہ تعالیٰ کی محبت پیاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ پیارے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس جس کو پانی ہوتی ہے، پھر وہ اپنی تمنا کا خون کرتا ہے. اسی کو فرمایا ایثارها علی جمیع الشهوات. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ شہوت سے مراد جس طرح عورتوں کی محبت ہے، اسی طرح لڑکوں کی بھی محبت بھی ہے اور اسی طرح دنیا کی محبت بھی ہے. حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالی کو دین پر اور اپنے نفس کی خواہشات پر ترجیح دینا، یہ ہے ترک شہوات، یہ ترک شہوات ہے. اور شہوت میں یہ بھی بات شامل ہے کہ اپنی تعریف پسند کرنا کہ واہ 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 واہ. تو حلاوت ایمانی جب قلب کو عطا ہوتی ہے تو پھر اس کا یہ فائدہ ہے کہ یہ حرام لذات کو قربان کرتا ہے. اور ایک مصرع بھی پڑھ لیتا ہے کہ خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، خوشی کو آگ لگا دی خوشی خوشی ہم نے، سبحان اللہ. اے بیٹا ادھر بیٹھو، آپ آ گیا نا. تو دو نعمتیں ہو گئی حلاوت ایمانی پر. تیسری نعمت جو ملتی ہے وہ حلاوت ایمانی کی، وہ ہے تحمل المشاق فی مرضات اللہ و رسولی، اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کو، کہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشی جو ہے. اے میاں تھوڑا سا ذرا جگہ بناؤ، زندہ شہید کے لیے ادھر بیٹھے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ مصرع سناتے تھے معرومی کا، اے بسا زندہ شہید معتمد، اے بسا زندہ شہید معتمد. بس ایسے ہیں جو زندہ ہیں اور ان کی شہادت بھی معتمد ہے. اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، کسی کے زندہ شہید ہیں ہم، کسی کے زندہ شہید ہیں ہم، اور نہیں یہ حسرت کے سر نہیں ہے. یعنی شہادت کے لیے سر کٹاتے، لیکن اللہ تعالی کی دیدار خوشی کے لیے ہم ہر وقت اپنی تمنا کا خون کر رہے ہیں، اپنی تمناؤں کا سر قلم کر رہے ہیں، اپنی تمناؤں کا سر قلم کر رہے ہیں، اسی سے شہادت پا رہے ہیں. اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت کا ذکر کیا کہ اس شہادت کا نام شہادت باطنیہ معنویہ ہے. یہ حضرت حکیم الامت تھانوی نے شہادت کو فرمایا، سبحان اللہ. تو اللہ تعالی کی دیدار خوشی کو، ادھر بیٹھو، اللہ تعالی کی دیدار خوشی کو کی خاطر سے میرے دوستو ہر مشقت کو اٹھا لینا، یہ ہے فائدہ. اب دیکھیں نا صحابہ پر کیسے کیسے حالات آئے. غسیل ملائکہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو شادی اسی وقت ہوئی، لیکن کیا بات ہے کہ یہ وہ رات ہوتی ہے کہ جس کی خاطر سے لوگ کیا کیا تیاری کرتے ہیں. میرے ایک پیر بھائی ہیں، تو جب ان کی شادی ہوئی تو اس زمانے میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ صحت کا زمانہ تھا، تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ سندھ بلوچ سوسائٹی گلستان جوہر میں جو خانقاہ ہے وہاں پر وقت لگا رہے تھے، اور اجتماع تھا اور حضرت کے ساتھ اور بھی احباب تھے. تو حضرت والا رحمت اللہ جب ان کی شادی ہوئی تو حضرت نے نکاح پڑھایا، نکاح ہوا ان کا مسجد میں نا، حضرت کی مسجد میں. تو انہوں نے، حضرت نے ان سے فرمایا کہ آپ کو فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھنی ہے. کتنا بڑا امتحان، اللہ اکبر، ایسے موقف ہوتا ہے. لیکن جس وقت اللہ تعالی کی محبت غالب ہوتی ہے میرے دوستو، اس وقت انسان ہر مشقت کو برداشت کرتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ دین پر چلنے کی وجہ سے اگر کوئی مشقت آئے، اس مشقت کو بھی خوشی خوشی اٹھا لیتا ہے. یہ ہے حلاوت ایمانی کا فائدہ. تیسرا فائدہ، جیسے گرمی ہے، آپ نے دیکھا نہیں ہے لوگ روزہ بھی، بخار بھی ہوتا ہے، روزہ نہیں چھوڑتے. آپ ان کو لاکھ سمجھا دیں کہ بھئی تمہیں بخار ہو رہا ہے، روزہ چھوڑ دو، اور شریعت کی اجازت بھی ہے، مسئلے کے اعتبار سے شریعت نے اجازت بھی دی ہے کہ ایک آدمی معذور ہے. لیکن جس کے قلب کو اللہ تعالی حلاوت ایمانی عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالی کی دیدار خوشی، جیسے داڑھی رکھنا، جیسے شلوار ٹخنے سے اوپر کرنا، جیسے نظر بچانا، جیسے نظر بچانا، وہ اس کو بھی حمل کر لے. تحمل یعنی باب تفاعل ہے نا، لیکن اس تکلف سے تو اٹھاتا ہے، لیکن اس میں بھی لذت پیدا ہو جاتی ہے. حلاوت ایمانی یعنی مٹھا، ایمان کی مٹھاس کی برکت سے. تین نعمتیں ہو گئی. چوتھی نعمت حلاوت ایمانی کی، چوتھی نعمت یہ ہے کہ تجر المرارات فی المصیبات جرعہ، یعنی مصیبت کا جو کڑوا گھونٹ ہے وہ بھی مزے مزے سے پی لیتا ہے. یہ واقعہ منقول ہے، اپنے بزرگوں سے علماء سے سنا ہے کہ حضرت حکمان حکیم رحمت اللہ علیہ، جن کی ولایت پہ تو سب کا اتفاق ہے، مالک چونکہ ایک زمانے میں خدمت پر تھے ایک باغ کی، تو ایک دن مالک نے ایک پھل پیش کیا، بعض لوگ ککڑی بولتے ہیں، تو جب ان کو مالک اپنے ہاتھ سے کاٹ کر کھلا رہے ہیں، اللہ اکبر، کیا بات ہے کہ مالک فدا ہے. اس کا مطلب یہ کہ فرما برداری کی انتہا ہے، تبھی تو مالک فدا ہے، اپنے ہاتھ سے کاٹ کے کھلا رہے ہیں. اب وہ مزے مزے لے لے کر کھا رہے ہیں، تو مالک کو ہوا کہ اتنی لذیذ چیز ہے، چلو میں بھی کھاؤں. تو ایک ٹکڑا منہ میں ڈالا، اس کی کڑواہٹ اتنی تھی کہ تھو تھو کر دیا. تو مالک نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اتنی کڑوی چیز تم اتنی لذت اور مزے لے کر کھا رہے ہو؟ تو کیا جواب دیا، کتنا خوبصورت جواب اللہ کی بندگی سکھانے کے لیے ہے کہ جس مالک کے ہاتھوں سے ہمیشہ میٹھی چیز ملی، اگر کبھی کڑوی چیز مل جائے تو اس میں شکایت نہ کرے. اللہ اکبر، آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے، ذرا سی مصیبت آتی ہے، ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے، فوراً شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدائش سے لے کر آج تک ہمیں عطا فرمائی، سب نعمتوں کو بھول جاتے ہیں. تو اس لیے جب حلاوت ایمانی آتی ہے تو مصیبت کا کڑوا گھونٹ، تجر المرارات فی المصیبات، صبر کی نعمت ملتی ہے اس کو. اور رمضان کے لیے بھی فرمایا وہو شاہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، سبحان اللہ، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس صبر کا ثواب کیا ہے، انعام کیا ہے، جنت ہے، سبحان اللہ. تو حلاوت ایمانی کی چوتھی نعمت کہ مصیبت کے کڑوے گھوڑ بھی اسے میٹھے معلوم ہوتے ہیں. چار ہو گئے، نمبر پانچ، الرضا بالقضاء فی جمیع الحالات، سبحان اللہ، ہر حال میں اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بات میرے شیخ سنایا کرتے تھے کہ جسم پہ کیڑے پڑ گئے، اور عالم کیا تھا، میرے شیخ فرماتے کہ وہ جسم سے کیڑے باہر نکل کے جاتے تھے، تو ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اٹھا کر جسم میں رکھ دیتے تھے. بارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، داد ام ایوب را مہرے پدر، ہم نے ایوب علیہ السلام کو ان کیڑوں کے معاملے میں باپ جیسی محبت دی تھی، باپ جیسی شفقت دی تھی. داد ام ایوب را مہرے پدر، بہرے مہمانی کرما بے ذرت، کہ وہ بے ذرت کیڑے جو تھے ان کی مہمانی کے لیے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کیڑوں کو حکم دیا تھا کہ خبردار، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، یہ ہمارے نبی ہیں، بس تمہارے لیے کچھ دن رہنے کا ٹھکانہ ہے. اور پھر میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امتحان سے جب ان کو نجات عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، تو کسی نے پوچھا کہ کیا حال ہے، ابھی حال اچھا ہے یا پہلے حال اچھا تھا؟ تو میرے شیخ فرماتے کہ ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحت کی نعمت تو اللہ تعالی کا شکر اور احسان ہے کہ صحت ایک نعمت ہے، لیکن ایک نعمت اس وقت وہ حاصل تھی، وہ یہ تھی کہ جب صبح ہوتی تھی اللہ تعالی دریا فرماتے تھے، کہو ایوب کیا حال ہے، کہا اس کی لذت ایسی ہوتی تھی کہ شام تک مست رہتے تھے، اور جب شام ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ دریا فرماتے تھے، کہو ایوب کیا حال ہے. میرے شیخ رحمت اللہ نے پھر یہاں یہ شعر پڑا، تماشائے مقتل کو آئے جو وہ، تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی، تماشائے مقتل، مقتل کہتے ہیں قتل گاہ کو، اور قتل گاہ کے معنی قتل کی جگہ، یعنی جب ہم محبوب، جس محبوب کی خاطر قتل ہو رہے تھے وہی محبوب ہمارا تماشا دیکھنے آ گیا، تماشائے مقتل کو آئے جو وہ تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی، تڑپنے میں مزہ آ گیا، مر کٹنے کا مزہ آ گیا، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، الرضا بالقضاء فی جمیع حالات، کہ ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، موسم گرم دیں ٹھنڈا دیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب ایک بات عطا فرمائی تھی، یہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت معتدل موسم رہے، یہ انسانی صحت اور انسانی طبعیات کے بھی خلاف ہے، فزکس کے خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے، آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ انسان عناصر اربع سے پیدا ہوا ہے، چار عناصر سے، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، سب حضرات جانتے ہیں ان چار عناصر سے پیدا ہوا ہے۔ تو اگر ایک ہی موسم رہے گا تو ایک عنصر کو فائدہ پہنچے گا، لہذا اللہ تعالیٰ موسم کو بدلتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے عناصر اربع وہ اعتدال میں رہتے ہیں، کیونکہ ہر موسم کا اس کو ان کو فائدہ پہنچتا ہے، بھئی ہمارے اندر آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، مٹی بھی ہے، ہوا بھی ہے، کبھی ہوا چلتی ہے، کبھی بند ہو جاتی ہے، کبھی گرمی کم ہوتی ہے، کبھی زیادہ، کبھی ٹھنڈک، کبھی معتدل، کبھی خزاں، ہر طرح کے موسم اللہ نے بنایا نا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے چار مواسم بنائے ہیں، چار موسم جو بنائے ہیں، ان موسم کا ہماری طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا، اس لیے جو انسان ان تمام موسموں سے گزرتا ہے اس کی صحت اچھی رہتی ہے میرے دوستو، یہ طبعی چیز ہے، اس کا تعلق طبیعیات سے ہے۔ اس لیے اگر پچھلے دنوں گرمی خوب تھی تو میرے پیارے دوستو، واللہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ رکھا ہے، ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اس فائدے کو سمجھ نہ سکے، تو حلاوت ایمانی حاصل کریں تاکہ ہر حال میں اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہے۔ تو یہ حلاوت ایمانی کے پانچ انعامات ہیں۔ اب حلاوت ایمانی کیسے ملتی ہے؟ فرمایا کہ سلاسن من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس وہ شخص پائے گا جس کے اندر تین خصلتیں ہوگی۔ نمبر ایک، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ دونوں عالم دے چکا ہوں میں، کشو یہ گرا میں تم سے کیا لی جائے گی، یعنی دونوں جہان اللہ پر فدا کر دو۔ ایک بزرگ کا واقعہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ وہ جا رہے تھے، ایک کیفیت طاری ہوئی، اللہ کی محبت کا غلبہ ہوا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، منہ پر اٹھا کر پوچھا، یا اللہ تیری کیا قیمت ادا کروں کہ تجھ کو پا جاؤں، آواز آئی کہ دونوں جہاں ہم پر فدا کر دے۔ تو وہ بزرگ یہ بات سننی تھی کہ ان پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اب اللہ تعالی سے کیا عرض کر رہے ہیں، قیمت خود ہر دو عالم گفتگو، کیا آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی، دونوں جہاں، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، واہ دام اور بڑھائیے، ابھی تو آپ بہت سستے ہیں، کہ دنیا اور آخرت دونوں دینا، دونوں فدا کر دے اللہ کے لیے۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو عجیب مضمون ہے، حضرت فرماتے تھے ہجرت کا جب حکم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام صحابہ کو، جب ہجرت کا حکم ہوا تو کسی صحابی کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں ملی، سب کو حکم تھا کہ سب جائیں، اور فرمایا کہ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ مکہ شریف کا ثواب 1,00,000 کا ہے، کعبہ شریف کا 1,00,000 کا ثواب ہے، اور مدینہ شریف کا ثواب 10,000 اور وفی روایت 50,000، یعنی ثواب آدھا ہو گیا نا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم سے 1,00,000 کا ثواب چھڑوایا جا رہا ہے اور آدھا ثواب دلایا جا رہا ہے۔ غور سے سننا، دیکھو کیسے عجیب مضمون ہے۔ تو فرمایا کہ کسی نے نہیں کہا، بلکہ جو حکم تھا اس حکم کی تعمیل کی. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص نے تلوار لہرا کر للکارتے ہوئے چیلنج کرتے ہوئے کہ کسی کو اپنے بچے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو وہ عمر کا رستہ روکے کہ عمر تمہارے ڈر سے ہجرت نہیں کر رہا, اللہ کے حکم سے ہجرت کر رہا ہے. لہذا سب کے سب صحابہ, سب صحابہ گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب اجازت مانگی آپ نے ان کو روک لیا. اگر نہ روکتے تو یہ کیسے فرماتے, آج قرآن پاک میں پڑھنے کا ہم مزہ کیسے لیتے. استقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا, کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو فرمایا کہ اس سے پتا چلا کہ ایک لاکھ کا ثواب چھڑوا کر آدھا ثواب دلوا دیا. اس پر میرے شیخ فرماتے تھے اس سے پتا یہ چلا کہ اسلام بنیے کا مذہب نہیں ہے کہ تم جوڑ باقی کرو حساب کتاب کرو, بلکہ اسلام نام ہے اللہ کی رضا اور خوشی کا. اللہ کی رضا اور خوشی کا نام ہے کہ مالک جس سے خوش ہو جائے بس. اب آپ اس کی ایک مثال سے بات سمجھائی. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بادشاہ کے کچھ وزراء ہوتے ہیں اور مشیرین ہوتے ہیں. چلو بول دو وزیر کے وزن پر مشیر, کے وزن پر مشارا, لغت تو اپنی ہے نا بھائی, جیسے وزراء ویسے مشارا. یا چلو یہ اگر آپ کو یہ جمع پسند نہیں آ رہی تو اماشیر کر دیتے. تو بہرحال مشیر ہوتے ہیں اور وزیر ہوتے ہیں جن کا پروٹوکول ہوتا ہے. غور سے سننا, جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے, ملکوں میں کچھ وزیر ہوتے ہیں کچھ مشیر ہوتے ہیں, پھر ان کو پروٹوکول, گاڑی اور جناب ان کو مکان, ٹی اے ڈی اے اور بھی بہت طرح کے پروٹوکول, گارڈ وغیرہ, اور عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کو ٹیلی فون اور گاڑیاں, عیاشیاں, میڈیکل, یہ سب دیا جاتا ہے. اب درجہ مشیر اور وزیر کا زیادہ ہے, لیکن ایک بادشاہ کا خادم ہوتا ہے, وہ خادم ایسا ہوتا ہے کہ جتنے وزیر اور مشیر آتے ہیں وہ بھی اس خادم سے پوچھتے ہیں, ہاں بھائی صاحب کا موڈ کیسا ہے. پوچھتے کہ نہیں, بتاؤ بھائی صاحب کا موڈ کیسا ہے, اور اس کو خوش کرتے ہیں, اس کی مٹھی گرم کرتے ہیں. حالانکہ حساب کتاب اور حکومت کے قوانین میں ان کا درجہ زیادہ ہے, لیکن ایک ہوتا ہے بادشاہ کا مقرب, تو مقرب کو سب خوش رکھتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو اللہ تعالی کے قرب کی بڑی اہمیت ہے, اس لیے احادیث مبارکہ میں بھی قرب کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالی سے قرب حاصل کرے. اس لیے کہا کہ جہاں اللہ تعالی کی رضا اور خوشی ہو وہاں جوڑ باقی مت کرو. اب دیکھیں ایک مسئلہ ہے, میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی نماز پڑھا ہے فرض نماز, سامنے ایک اندھا جا رہا ہے اور سامنے اور آگے تھوڑا سا ایک کھڈا ہے, وہ اندھا جس جہت میں جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اندیشہ ہے کہ وہ کھڈے میں جا کے گرے گا. اب فرض نماز کی کتنی اہمیت ہے, اتنی اہمیت ہے کہ ایک آدمی, اگر فقہا نے لکھا یہ ایک مسئلہ کہ اگر پانی میں بھی ڈوب رہا ہے اور ڈوبتے ڈوبتے نماز کا وقت داخل ہو جائے تو وضو تو اس کا ہو گیا, وہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے, اتنی اہمیت ہے فرض نماز کی. اور فرض نماز کو, فرض کے مسئلے کو اس بات سے اندازہ لگائیں, کوئی آدمی لاکھوں لاکھوں سال نفافل پڑتا رہے, ان تمام اور اخلاص سے تڑپ سے مسائل کے ساتھ ان تمام نوافل کا اجر ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتا. اس سے اندازہ کیجئے کہ رمضان شریف کتنا لوٹ کا زمانہ ہے، لوٹنے کا زمانہ ہے، کہ جس نے من تقرب فیہ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا، فرمایا کہ جس نے، اب دیکھیں یہاں بھی قرب کا ذکر ہے، جس نے اللہ تعالی سے قرب کے حاصل کرنے کی فکر کی، اللہ سے قریب ہوا کار خیر میں، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، نوافل کا اتنا اجر ہے. اور کہنے کا مقصد ہے میرے دوستو، نوافل کی طرف لاولچ کریں، چاہے نفلی نماز ہو، چاہے نفلی صدقہ ہو، یا نفلی کوئی اور عبادات ہو. تو بہرحال اب وہ اس فرض نماز کی اتنی اہمیت ہے، آپ سوچیں، لیکن اس وقت اس کو حکم ہے کہ تم نماز توڑو اور اندھے کو بچاؤ. اللہ اکبر. اس سے اندازہ کیجئے کہ دین جو ہے یہ نام ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا. تو فرمائے کیا، من کان اللہ ورسول اور اس کے رسول احب الی مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کے سوا جو ہیں ان سے زیادہ محبت کریں، ساری کائنات سے زیادہ، اور اپنی جان سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت ہو. اور فرما دیا لا یؤمن احدکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت کامل نہیں ہوگا کہ جب تک وہ اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. ایسی محبت مطلوب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو ایک نواب صاحب نے کہا کہ حضرت حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو والدین سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مجھے میرے والد کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معلوم ہوتی ہے. اس بات پر ان کو بے چینی تھی، تکلیف تھی. یہ تکلیف بھی مبارک ہے یہ احساس ہو. تو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ آپ اندر جھانک کر دیکھیں گے کہ ابھی میرے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہے، ابھی اندر جھانکیں، اس طرح نہیں پتہ چلتا، یہ عمل سے پتہ چلتا ہے. بہرحال حضرت نے کچھ تقریر کی، ان کو سمجھایا، کچھ آرام آیا. اچھا جی. تو ان کو سمجھایا، بہرحال ان کو تسلی نہیں ہوئی. دوسرے وقت میں حضرت ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے، وہ نواب صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ساتھی تھے. تو مولانا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات شروع کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ، اس پاک ذات مبارکہ کا تذکرہ، اور پھر عاشقین کی زبان سے ہو. یہ وہ تھے کہ جب مدینہ شریف حج کو گئے، حج کرنے کے بعد مدینہ شریف، تو مدینہ شریف کے باہر سے جوتی اتار دی اور ننگے پیر گئے. ماں قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ تو ایک عالم ان کے ساتھ تھے، انہوں نے جب حضرت کو دیکھا تو انہوں نے بھی جوتی اتار دی، لیکن تھوڑی دیر ہوئی پھر پہننے پڑ گئے. اس لیے کہا کہ عاشقوں کی نقل نہ کریں. پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بے شک کہ ننگے پیر بزرگ جاتے تھے، لیکن ہم جیسے کمزوروں کا یہ کام نہیں ہے. اس کے لیے عشق کی کیسی اسٹیم چاہیے، عرب کی گرمی کوئی معمولی نہیں ہے. یہاں ذرا پاؤں رکھو، تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ سیڑھی پہ، پھر پتہ چل جائے گا کیا حال تھا ان لوگوں کا. یہ عاشقوں کی باتیں ہیں. اللہ ہم سب کو بس اپنی رضا اور خوشی کے اعمال کی توفیق دے دے، بہت بڑی بات ہے. تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ شروع کر دیا. اب ایسا مبارک تذکرہ، کیسی روح پرور مجلس اور کیسی ایمان پرور ایمان افزا مجلس، جس میں ایک عاشق کی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ. عالم یہ تھا کہ مجلس کا ہر شخص جھوم رہا تھا، مست تھا، روح بھی مست تھی، جسم بھی جھوم رہا تھا، سب کی حالت. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اچانک تذکرہ کرتے کرتے نواب صاحب سے فرمایا کہ نواب صاحب اور آپ کے والد صاحب کی بھی کیا بات، بڑے نیک آدمی، اور یہ بس یہ سننا تھا کہ نواب صاحب کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تکلیف سے چہرے کا رنگ بدل گیا. اور حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے میں میرے ابا کا کیا ذکر ہے، کہ آپ نے ان کو کہاں گھسیڑ دیا؟ تو حضرت نے پوچھا نواب صاحب آپ کو اتنی ناگواری کیوں ہو رہی ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معلوم ہوتی ہے. اگر آپ کی محبت، اگر آپ کو اپنے والد کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تھی تو پھر آپ کو یہ ناگواری کیوں ہوئی؟ بس جی اٹھے مردے تیری آواز سے، آہ جی اٹھے مردے تیری آواز سے، پھر ذرا مطرب اسی انداز سے، بس دل کے جو بند تالے تھے وہ کھل گئے. اصل میں محبت کا پتہ موقع پہ چلتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت محبت محبت محبت، اللہ کی محبت نبی کی محبت، اللہ کی محبت نبی کی محبت. جیسے موت ہے، موت کو یاد رکھنے کی امانے بھی تھوڑی ہے، موت 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 موت. تو جب زیادہ تیزی سے موت 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 بلے گا تو وہ موت بن جائے گا. موت کی یاد کرنے کے معنی یہ ہے کہ اپنے اعمال کو ایسے کرے کہ مرنے کے بعد کی تیاری ہو جائے، یہ معنی ہے. مثلا اپنی صورت کیسی بنانی ہے، اپنی سیرت کیسی بنانی ہے، نماز کا وقت آئے تو مسجد میں آ جائے، داڑھی رکھنے کا وقت آئے تو داڑھی رکھ لے، شلوار مردوں کے لیے ٹخنے سے اوپر رکھنے کا وقت آئے تو شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے. اسی کو موت کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا کام آئے گا، کیا یہ بلڈنگ ہے، کیا یہ بینک بیلنس، کیا یہ واہ واہ، اور کیا یہ گاڑیاں، یہ بنگلے، یہ مشینری، یہ جواہرات، یہ کیا کام آئیں گی، کیا چیزیں. میرے پیارے دوستو اس میں سے کوئی چیز کام نہیں آنی، بلکہ وہاں کام اللہ کی رضا اور خوشی، یہ اعمال کام آئیں گے. جس اعمال کی ہم فکر کر رہے ہیں یہ اعمال کام آئیں گے. اب ان اعمال میں کمال پیدا کرے، یہ کام کی چیز ہے اور کمال کی چیز ہے کہ ان اعمال میں کمال پیدا کرے. تو پہلی خصلت کیا ہے، پہلی صفت کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو. جان دینے کا وقت آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سے جان بھی دے دے، ممبر پر نہیں، واقعی موقع ہو. مال دینے کا وقت آئے مال خرچ کرے، اور اسی طرح اپنی حرام خواہشات کو قربان کرنے کا وقت آئے تو حرام خواہش کو قربان کرے. مثلا مسجد سے باہر نکلا، کوئی پسندیدہ صورت نظر آ گئی، اب ایسی شکل ہے، اس لیے میرے شیخ کہہ کہ جی مضمون یاد آیا، چلو وہ بھی. حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا مزاج انتہائی رومانٹک ہوتا ہے، اس درجے رومانٹک ہوتا ہے اور عاشقانہ ہوتا ہے کہ اگر اپنی اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی دینا پڑے دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے. جیسے ایک عاشق نے اپنے معشوق سے کہا کہ تیرے پل کے بدلے میں میں سمرقند اور بخارا کی سلطنت قربان کر دوں. وہ تو ایجنسی والے پکڑ کے لے گئے، تو کہاں سے بادشاہ آیا کہ سمرقند اور بخارا پکڑ دے گا. حضرت فرماتے کہ اس کے بعد اسی معشوق لڑکے کا کیا حال ہوا، کہ وہ چونکہ کم عمر تھا اس کے چہرے پر تل تھا تو اس کے تل کو اس کے تل میں تیل نظر آ رہا تھا. اب ہوا یہ کہ چوب بدنامی بر آید ریشے او, اسی بدنامی کی حالت میں اس کی داڑھی نکل آئی, یعنی چہرے پر بال آ گئے, بڑی بڑی مونچھیں نکل آئیں, بازوں کے سینے پر عجیب و غریب بال نکلتے ہیں, بازوں کے کندھے پہ بھی نکلتے ہیں. اب دیکھو وہ جو حسن کا جغرافیا جو کہ بالکل جس کو کہتے تھے رکشے کے پیچھے نہیں لکھا ہوتا پپو یار تنگ نہ کر, جو ایسا بنا ہوا تھا, اب زمانے کے اتار چڑھاؤ نے اس کے جغرافیا بدل گیا. تو اسی زمانے میں ڈالر کے ریٹ بڑھ جانے کی وجہ سے اس بیچارے گرانی جو ہوئی اس کی بھی جیب کڑکی ہوئی, فاقے ہونے لگے. تو جوانی میں تو اس وقت اس کو پیشکش کی تھی کہ تل کے بدلے میں سمرقند و بخارا دے دوں, تو اس نے پوچھا کہ بھائی تمہارا مطلب کیا ہے, کیا چاہتے کیا ہو تم مجھ سے؟ اب منہ سے تو بول نہیں سکتا تھا, اشاروں کنایوں میں بتایا کہ ہم تم سے کیا چاہتے ہیں, کیا مقام کی خواہش رکھتے ہیں, اس مقام کا اشارہ بھی نہیں دے سکے. اس لڑکے کو حیا ہی, اس نے منع کر دیا. اس نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے, ایسا خبیث فعل تم کرو گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خبیث فرمایا, کانت تعمل الخبائث, لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والوں کو فرمایا کانت تعمل الخبائث, یہ خبیث عمل کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد جب اس پر کڑکی ہوئی, فاقے ہونے لگے, تو اس کو خیال آیا کہ چلو یار میں اپنے عاشق کے پاس جاتا ہوں اور اس سے کہتا ہوں کہ بھائی اس کے پاس جا کے کہ تم سمرقند اور بخارا دے رہے تھے, ایک کام یہ کرو کہ سمرقند اور بخارا دونوں نہ دو, یا سمرقند دے دو تو بخارا نہ دو, بخارا دو تو سمرقند نہ دو, اور میری کچھ ہیلپ کر دو, مدد کر دو میری بھی, چاہے زکات سے ہی صحیح. اب جناب اس نے وہ گیا اپنے عاشق کے پاس, پہلے تو وہ عاشق اس کو دیکھتے ہی جو آنکھوں میں چمک آ جاتی تھی, لبوں پہ مسکراہٹ, دبی دبی مسکراہٹ, آنکھوں میں چمک, چہرے پہ رونق. اب جب اس نے بڑی بڑی مونچھیں دیکھی, داڑھی دیکھی, تو جس کام میں مشغول تھا اس کو دیکھ کر اسی کام میں مشغول رہا. خیر اس نے ایکسکیوز می کھنکھارا, اس کو تو متوجہ کیا اور کہا کیا آپ کو یاد ہے وہ کاغذ کی کشتی, وہ بارش کا پانی, وہ پیپسی کے ڈھکن, وہ موبائل کا بیلنس, وہ موٹر سائیکل پہ بٹھانا, چپک چپک کے بیٹھنا, کیا آپ کو وہ سب یاد ہے؟ تو وہ بھی شرمندہ ہوا کہ کس کے لیے ہم یہ کرتے تھے, کیا پہلے آپ موٹر سائیکل دیتے تھے, پیٹرول بھی ڈال کے دیتے تھے, حالانکہ اتنا مہنگا پیٹرول, لیکن سب ڈال کے دیتے تھے. ارے میاں دیکھو بات مت کرو, خاموش رہو, اگر ضروری بات ہو مسجد سے باہر چلے جاؤ. اچھا کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے اپنا مدعا پیش کیا, اپنی جو بات تھی کہ سمرقند اور بخارا کی, تو اس نے اس کو یوں دیکھا ٹیڑی نگاہ سے. اس نے کہا تم سمرقند اور بخارا کی بات کرتے ہو, اب تو تمہارا حال یہ میں تمہیں آلو بخارا بھی نہ دوں, کیونکہ تم کو دیکھ کر 104 بخار چڑھ رہا ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں جو شکلیں فانی ہونے والی ہیں, جو مٹنے والی ہے, جن کی جو صورتیں بگڑنے والی ہے, جن کے جغرافیہ بدلنے والے ہیں, فرماتے اپنے ایمان کو اور اپنی جان کو اور اپنے مال کو ان پر فدا مت کرو, فنا مت کرو. کتنی پیاری نصیحت ہے کہ جس کو دیکھ کر تم بعد میں خود پچھتاؤ گے, نظریں چڑاؤ گے. اس لیے فرمایا حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ عاشق اور معشوق دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کی نظر میں ذلیل ہو جاتے ہیں. اس وقت تو شہوت کا ایک مزہ ہوتا نا. اور فرمایا کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی مسلمان سے کوئی بےہودہ حرکت کرے, کسی بچے کے ساتھ, کسی بچی کے ساتھ, کسی بچے کے ساتھ, اب وہ بچہ بڑا ہو گیا, اب یہ اس بچے کو کہہ سکتا ہے وہ بچہ نیک بن گیا, بڑا ہو گیا, حافظ بن گیا, عالم بن گیا, کوئی شیخ بن گیا, اور اس نے کوئی حرام, کوئی غلط نامناسب حرکت کی ہو, کچھ بات زبان سے کہہ دی ہو, اب اس کو کہہ سکتا ہے دعا کے لیے؟ ساری دنیا اسے دعا کرا رہی ہے, ابھی کس منہ سے دعا کے لیے کہے گا کہ میرے لیے دعا کرو, میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں, عذاب میں گرفتار ہوں. تو وہ کیا کہے گا, یہ عذاب تیرے کرتوتوں کی وجہ سے, تیری نالائق حرکتوں کی وجہ سے کہ تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی نہیں چھوڑتا, ان کے ساتھ کیسے کمینے پن, بے شرمی اور بے حیائی کے کام کرتا ہے, کیا منہ دکھائے گا میرے دوستوں. اور اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں کہہ دیا تم ایسے کام مت کرو کہ جس کی وجہ سے تم آج نہیں تو کل جا کے ذلیل ہو. ٹھیک ہے نا, کیسی عجیب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مستقبل کی بھی حفاظت کی, تقویٰ کے اندر ہمارے مستقبل کی بھی حفاظت ہے. دین تو ملے گا ملے گا, ہماری عزت کی بھی حفاظت ہے. یعنی اتنی حفاظت ہے کہ جو آدمی تقویٰ سے رہے گا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کیوں نکالا گیا, اتنی عزت ہے اس میں. اور جو آدمی میرے پیارے دوستو نافرمانی کی راہوں سے حرام لذت کو درآمد کرے گا چین سکون سے نہیں رہے گا. تو پہلی صفت کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ایسی محبت کرے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا سے. اور دوسری صفت بیان کی, من احب عبدن لا يحبه الا للہ, جو کہ اللہ کے کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرے. دیکھو محبت ہے اللہ کے لیے, قبیلے کی خاطر سے محبت کرنا آسان ہے, رشتہ داری کی وجہ سے محبت کرنا آسان ہے. تھوڑے ادھر بیٹھو یار, وہ چھپ جاتے ہیں, ذرا اپنے سگنل کو ایک طرف رکھو کیونکہ کئی لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, متاثر ہوتے ہیں. تو میرے پیارے دوستو قبیلے کی وجہ سے محبت کرنا آسان ہے, خاندان کی وجہ سے محبت کرنا آسان ہے, اپنی زبان بولنے والا ہے اس سے محبت کرنا آسان ہے, مال کی وجہ سے محبت کرنا آسان ہے, خوبصورتی کی وجہ سے, حسن کی وجہ سے محبت کرنا آسان ہے, کسی کے پاس کوئی فن ہے, اپنے فن کا ماہر ہے, اس سے محبت کرنا آسان ہے. لیکن وہ محبت صرف اللہ کے لیے ہو, یہی وہ محبت ہے میرے دوستو جو یہ انعام دلا رہی ہے. کیا حلاوت ایمانی کا ایمان انعام دلا رہی ہے. اللہ کے لیے محبت ہو کہ اپنی قبیلے کا نہ ہو, اپنی قوم کا نہ ہو, اپنی زبان کا نہ ہو, اپنے علاقے کا نہ ہو. اب دیکھو جیسے یہاں سب بیٹھے ہیں نا, کتنی زبانوں والے بیٹھے ہیں, بلوچستان کے بھی لوگ یہاں پر ہیں, پشتو بولنے والے بھی ہیں, سرائیکی بولنے والے بھی, بنگلہ بولنے والے بھی, فارسی بھی, ازبک بھی, اردو بھی, سندھی بھی, سب ہیں. لیکن ابھی اس وقت کسی کے دل میں کوئی نہیں, ہر ایک سے خوشی ہوتی کہ نہیں ہوتی. یہ دین ہے میرے دوستو, ایک اللہ کے نام پہ سب جمع ہو سکتے ہیں. یہ تعصب وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیے, حج ہے, تبلیغ ہے, مدارس ہے, دین کے شعبے ہیں, وہاں پر کوئی یہ ہوتا ہے؟ کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ پٹھانوں کا مدرسہ ہے, یہ سرائیکیوں کا مدرسہ ہے, یہ بلوچوں کا مدرسہ ہے, ایسے بولتے کوئی؟ ارے بھائی مدرسہ ایسی چیز ہے, خانقاہ, مدرسہ, تبلیغ, حج ہے, ساری دنیا کے عاشق جمع ہیں, اللہ اکبر, وہاں ملاقات ہوتی ہے, جو جاتے ہیں کیسے ایک محبت, وہ پتا چلتا ہے جی پاکستان سے آیا ہے, اچھا کیا حالات ہیں, ایش حالات پوچھتے ہیں لوگ, ترکی کے لوگ ملتے ہیں, عرب کے ملتے ہیں, پاکستان کے کہتے ہیں, عرب لوگوں کی زبان سے میں نے سنا ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان کویس مضبوط, اتنی محبت کرتے ہیں پاکستان. یعنی پاکستان دین اور اسلام کے لحاظ سے اور ایٹمی طاقت کے لحاظ سے کہتے ہیں مضبوط ملک ہے, اتنی محبت ہے اہل اسلام کو. ساری دنیا کے، پتہ چلتا ہے پاکستانی ہے تو ایک الگ عجیب ہی. تو یہ اللہ کے نام پر ہے میرے پیارے دوستوں. تو محبت تو اللہ کے لیے. اب رہی علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، فتح الباری شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس محبت کے لیے تین شرطیں ہو، اور وہ کیا ہے؟ دعوی مال مداومت تو ہمیشہ ہو، اس میں اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ ایسا ہو سکتا ہے، اور ولم یختعاب یعارض الدنیاوین، دنیاوی عوارض کی وجہ سے وہ محبت ٹوٹے نہیں. مثلا کہ جناب قرضہ مانگا تھا قرضہ نہیں دیا، اس لیے بعض دکانوں میں لکھتے ہیں نا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آتے ہمیشہ آتے رہیں، اس لیے میں آپ کو ہم آپ کو قرضہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ قرضہ لیں گے پھر نہیں آئیں گے. تو وہ محبت دنیاوی غرض کہ جی چندہ نہیں دیا، تعاون نہیں کیا تو بس جی سلام علیکم، سلام بھی نہیں کیا، نہیں اللہ کے لیے ہو، یہ اللہ والی محبت. یہاں تک کہ فرمایا حتی فرقا بینہم الموت، یہاں تک کہ موت دونوں کو جدا کرے، ایسی محبت. ہاں اس میں ہوتا ہے کبھی محبت کا مرزادہ. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک عالم نے پوچھا کہ حضرت آپ کی محبت، شیخ کی محبت بھی ایک چیز ہے میرے دوستو، یہی اللہ والی محبت کا ذکر ہو رہا ہے، یہی ہے وہ. تو پوچھا کہ حضرت آپ کی محبت کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ؟ حکیم الامت تو حکیم تھے، فرمایا اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالی کی محبت میں بھی کمی زیادتی معلوم ہوتی ہے؟ کہا جی حضرت معلوم ہوتے. فرمایا جب اللہ کی محبت کم زیادہ ہو سکتی ہے تو اللہ والوں کی محبت میں کیا ہے؟ اس میں بھی اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے، جیسے بیوی ہے اس سے بھی کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے نا، کبھی اتار ہے کبھی چڑھاؤ ہے، وہ بھی معاملہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، مد و جزر زیر و زبر یہ بھی چلتا رہتا ہے، کبھی اتنی اچھی لگتی ہے کہ دنیا میں اس سے اچھی کوئی نہیں ہوتی، اور کبھی اتنی بری لگتی ہے کہ آگے کچھ نہیں کہہ رہی. لیکن بہرحال وہ ہے محبت اللہ کے لیے، بیوی سے محبت اللہ کے لیے، اور اس میں مد و جزر زیر زبر اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے میرے دوستوں. اور ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے پانچ شرطیں لکھی ہے کہ لا تکون محبتہ بغرض ولا عرض ولا عوض. غرض عرض اور عوض، یعنی کوئی غرض یعنی کوئی مطلب اور لالچ نہ ہو، کسی سے محبت کی کوئی مطلب اور لالچ ہے کہ کام آئے گا، بڑے ان کی پی آر اچھی ہے، تعلقات ہے، یا کوئی عرض ہو کہ کام کریں گے پیسہ لیں گے، مثلا پیر کے پیر دبائے اس کے بعد مہینے کے آخر میں بل پکڑا دیے، لاؤ بھائی اتنی دفعہ آپ کے پہل دفعہ ہے، ہر دفعہ کے 50 روپے کے حساب سے لاؤ پیسہ نکالو. سر میں تیل لگایا، سر میں جس دن تیل لگایا پیر دبانے سر دبانے کے پیسے الگ، 25 روپے تیل کے اور 50 روپے پیر دبانے کے، 75 روپے کے حساب سے لگا دیے. یہ عرض نہ ہو یا عوض نہ ہو، بس یہ معاوضہ نہ لے، اللہ کے لیے محبت کرے. سبحان اللہ. تو کوئی غرض عرض کہ مال لے گا یا کوئی معاوضہ لے گا، جیسے کوئی ماں باپ کو کہے، کوئی ماں باپ کو کہے کہ میں نے آپ کا یہ کام کیا پیسے نکالو. بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو اپنے خصوصاً لڑکے کام کرتے نا، یہ کہ اپنی بہن کہتی کام کرو، کہا اچھا کہ یہ لا دو کہ اتنے پیسے لوں گا، کرتے نہیں کرتے، نادانی ہوتی ہے نا. اب وہ بیچاری بہن بھی، وہ بیچاری بہن بھی دیتی ہے کہ اب ظاہر بات ہے یہی جائے گا اور کون جائے گا، لیکن اس وقت کی نادانی ہوتی ہے، یہی وقت ہوتا ہے. چلو اس نادانی کا بھی ایک اپنا مزہ ہے، جیسے بھائی بہن ہیں وہ لڑتے ہیں، وہ لڑتے ہیں، اس لڑنے کا بھی ایک مزہ ہے کہ جب بڑے ہو جاتے تو محبتیں بڑھ جاتی ہیں. اس لیے کہا کہ جو بچے بچپن میں شرارتی ہوتے نا بڑے ہو کے وہ سنجیدہ ہو جاتے ہیں. اور جو بچپن میں سنجیدہ ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کے گھننے نکلتے ہیں. بہرحال یہ تو ایک تجربات کی بات ہے جس کا درست ہونا کوئی ضروری نہیں. تو اللہ کے لیے محبت ہو, کوئی غرض نہ ہو کہ کوئی کام ہوگا جناب ملازمت کے لیے کہیں گے یا کوئی مال مانگیں گے یا کوئی کام کر دیں گے تو معاوضہ مانگیں گے, نہیں, اللہ کے لیے ہو. یہ محبت, اللہ والی محبت. اور آگے فرمائے کہ ولا تشوب محبتہ بشاہبت النفس, نفس کا اس میں شاہبہ نہ ہو. اور بھی ہون نفس, پانچویں شرط ہے بھی ہون نفس, نفسانی خواہش کی وجہ سے نہ ہو. جیسے لڑکا کم عمر ہے, اب کچھ اس سے بات کرنے کا اور کچھ نہیں سمجھ آ رہا ہے تو اس کو کہہ رہے تم نماز پڑھا کرو, نماز کی ترغیب دے رہے, اور بڑی عمر والوں کو نہیں بولتے. جس لڑکے کی داڑھی مونچھ نہیں ہے اس کے چہرے پر بڑا نور نظر آ رہا ہے کہ تمہارے چہرے پر ماشاءاللہ کتنا نور ہے. اگر تم اسی طرح رمضان میں عبادات کو جاری رکھو تو نور اللہ نور ہو جاؤ گے. یہ ہے نفسانیت. ایک واقعہ یاد آیا, دیکھو اللہ والی محبت کیا چیز ہوتی ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, یہ بادشاہ عالمگیر کے خالہزاد بھائی تھے, نقشبندی سلسلے کے بڑے اکابر میں سے گزرے, بہت بڑے اللہ والے تھے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے. مرزا مظہر صاحب, مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ, بہت حسین تھے, جمال تھا. تو حضرت جب شیخ بن گئے تھے نا, ایک پیر ایک شیخ, آپ دیکھتے ہیں پیر اور شیخ کا ایک ہوتا ہے کیا انداز ہوتا ہے, سنجیدگی, متانت, وقار, اس عہدے کی ایک لوازمات میں سے. تو مرزا صاحب رحمت اللہ علیہ جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے وہیں ایک بزرگ مسلح پہ بیٹھے ہوتے تھے, امامہ پہنے ہوئے, پگڑی ہاتھ میں, تسبیح, اور جائے نماز پہ بیٹھتے تھے. تو مرزا صاحب کیا کرتے تھے, جب نماز پڑھ کے نکلتے تھے وہ ان بزرگ کے نیچے سے جائے نماز کھینچ لیتے اور ایک دھپ مارتے, یعنی جیسے یوں مارنا نا, دھپ مارتے اور پگڑی جا کے دور گرتی اور جائے نماز کھینچ لیتے. اب مریدین بڑے حیران کہ اتنا بڑا شیخ ہے اور ایسی بچوں والی حرکت, بھائی کتنا بڑا شیخ اور ایسا حرکت کرے تو کیسی عجیب بات نہیں ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ بھئی ایسا آدمی, یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے وزیر اعظم آلو چرا لے, سبزی کے ٹھیلے پہ جائے وہاں سے آلو چرا لے, سی سی ٹی وی کیمرے میں پکڑا جائے, ایسے ہی ہے نا. لیکن اللہ معاف کرے کہ اس زمانے میں جس قسم کے لوگ وزیر بنتے ہیں نا, اللہ معاف کرے یہ کچھ بھی حرکت کرے تعجب نہیں ہے. معرومی نے تو اپنے زمانے میں یہ بات فرمائی تھی کہ متہم کم کن بدوزدی شاہرا, متہم کم کن بدوزدی شاہرا, کہ تم بادشاہوں پر چوری کا الزام نہ لگاؤ کہ تمہارے کے ٹھیلے سے اس نے آلو چرایا, کہ اس زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے. آج کل تو وزیر اعظم کے کپڑے بھی اتار لیے جائے تو اس کو کوئی حیا نہیں آتی ہے, تو اس زمانے میں. اور مار رومی نے یہ شعر اللہ والوں کے لیے فرمایا, لیکن کہ تم اللہ والوں پر یہ الزام نہ لگاؤ کہ یہ تمہاری جیب پر نظر رکھتے ہیں, تمہارے مال پر نظر رکھتے ہیں. اور فرماتے بندے عیب کم گو بندائے اللہ را, یہاں کم نفی کے معنی میں ہے کہ ان اللہ والوں کی برائی مت کرو, اللہ کے بندے بنو, کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب اور ولایت سے نوازا ہے اور مشرف اور منور فرمایا ہے, ان کی برائی مت کرو, تم غیبتیں مت کرو, اعتراضات مت کرو, اور ان سے حسد مت رکھو. دیکھیں نا, حسد ایسی چیز ہے, کسی بندے کو اللہ عزت دے رہا ہے, بھائی دیکھو جس کو عزت مال مرتبہ ملتا ہے کیا اس کی ذاتی محنت ہوتی ہے کوئی ایسا؟ بھائی ہر بندے کو عزت مال اور مرتبہ یہ تو اللہ دیتے ہیں, اللہ دینے والے ہیں نا کسی کو عزت. تو میری پیارے دوستوں, جب کسی کو عزت ملے, مرتبہ ملے, مال ملے, اس سے حسد نہ کرے کہ یہ کیوں دیا. حسد ہے اللہ سے شکوا کرنا کہ آپ نے اس بندے کو یہ مال کیوں دیا. شکوا نہ کرے, اللہ کے تعالی کی مرضی پر راضی رہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے. ہاں یہ دعا مانگے کہ یا اللہ جس مبدئے فیاض سے آپ نے اس بندے پر نوازش فرمائی ہے، جو فیاضی آپ نے اس پر فرمائی ہے، اسی خزانے سے مجھے بھی عطا فرما دیجئے، بجائے کہ کسی سے حسد کرے۔ دعائیں مانگے کہ اللہ اس کی نعمت کو برقرار رکھیے اور اس کے صدقے میں مجھے بھی دے دیجئے، بجائے اس کے کہ اس کی نعمت کے زوال کا نیت اور ارادہ کرے۔ تو میرے پیارے دوستو، فرمایا کہ بادشاہوں پر الزام نہ لگاؤ، اللہ والوں پر یہ الزام تم مت لگاؤ کہ انہوں نے آلو چرائے اور یہ آلو چور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جن کو یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے تو پھر اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے بھی ان کو نوازتا ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت کرنا نفسانیت کی وجہ سے نہ ہو۔ تو مرزا مدد شاہ نے جانا رحمت اللہ علیہ، اب وہ جو حرکت، یہ آپ کا معمول تھا کہ جانماز کھینچنا اور دھپ مارنا کہ پگڑی اتر جاتی تھی، تو مریدین حیران ہوتے تھے اور بھی جو لوگ آتے تھے حضرت کی نام سن کر کہتے تھے یار حضرت کو دیکھو یہ کیا حرکت کر رہے۔ تو آخر کسی نے ہمت کر کے حضرت سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ اتنے بڑے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ دیا ہے، شیخ المشائخ ہیں، شیخ العلماء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مرتبے سے نوازا ہے، لیکن آپ کا یہ جو معمول ہے، یہ دھپ مارنا، پگڑی اچھال دینا اور جائنماز کھینچ لینا، ان بزرگوں کا یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو انہوں نے فرمایا، بات کس پر چلی تھی کہ یہ اللہ کے لیے حسن سے محبت جو ہے نا، یہ حسینوں کے چکر میں ہے۔ تو مرزا صاحب نے فرمایا، اب سنو، یہ بات موقع میرے شیخ سنایا کرتے تھے اور امیر الروایت کے اندر بھی حضرت تھانوی نے اس کو نقل کیا ہے، کہ فرمایا کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ بچپن میں ہم بڑے حسین تھے، تو حسن کے جو عاشق تھے وہ آگے پیچھے گھومتے تھے، کوئی موبائل دلا رہا ہے، کوئی تربوز کے شربت کی آفر کر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل چکل دے رہا ہے، کوئی موبائل میں بیلنس ڈال رہا ہے، کوئی عید کے جوڑے دلا رہا ہے، کوئی جوتی دلا رہا ہے، پیسے دے رہے ہیں، لو افطار کر لینا، لو گھر والوں کے لیے بھی لے جاؤ، سب نوازشات ہوتی ہے نا۔ کہا ایسے ہی لوگ ہمارے آگے پیچھے بھی گھومتے تھے اور یہ بزرگ بھی تھے ان میں۔ اس لیے واقعے کو غور سے سننا۔ کہا لادا ہم ان اس بزرگ کے ساتھ یہ ماحول کیا کرتے تھے، یہ مذاق کرتے تھے کہ بچپن میں ہم ان کا ایسے ہی جائنماز کھینچ لیتے اور دھپ مارتے تھے، پگڑی سے کھیلتے تھے اور یہ بزرگ خوش ہوتے تھے۔ کہا وقت گزرا، وہ حسن کے جو نشانات تھے وہ مٹنے لگے، تو جتنے جب میرے شیخ کا شعر ہے، جب ملائم خان خشب خان ہو گئے۔ دیکھو عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے کیسے شعر فرمائے، جب ملائم خان خشب خان ہو گئے، یعنی پہلے جو نرم و نازک تھے، حسین تھے اور بڑے نرم و نازک چھوئی موئی تھے، لیکن ایک زمانہ گزرا وہ خشب خان، خشب کہتے ہیں لکڑی کو، ایک زمانہ تھا جو لوگ حج پہ جاتے تھے تو وہاں پر جب وہ حبشی لوگ اپنے کندھے پر وہ حاجیوں کو لے کر جاتے تھے تو آواز لگاتے تھے خشب خشب خشب، سارے لوگ ڈر کے رستہ چھوڑ دیتے۔ اس زمانے کے حاجیوں نے تو وہ تماشا بھی نہیں دیکھا، وہ بھی ایک منظر ہوتا تھا کہ جب لوگ نکلتے تھے وہ لوگ تو ایسا گھستے تھے اور اپنے آگے کسی کو خطر میں نہیں لاتے تھے۔ تو بہرحال اس کو کہتے ہیں خشب، لکڑی کو کہتے ہیں، یعنی پہلے جو نرم و نازک تھے، حسین تھے، اب داڑھی مونچھ وغیرہ آنے کے بعد سے اب ان کے چہرے پر لکڑی جیسی خشکی آ گئی۔ تو کیا شعر ہے، جب ملائم خان خشب خان ہو گئے، سارے عاشق کھسک خان ہو گئے۔ اب وہ سب عاشق اپنے دیوانے غالب بغل میں اٹھائے، دوسرے معشوقوں کے چکر میں بھاگ گئے۔ تو فرمایا کہ جب ہمارا حسن گیا تو جتنے ہمارے آگے پیچھے گھومنے والے تھے سب ادھر ادھر ہو گئے، لیکن اس شخص نے ہم سے اللہ کے لیے محبت کی، یہ ہمارے حسن پر نہیں مرا تھا، ہماری ساری شکل پر نہیں مرا تھا، بلکہ اس کو اللہ کے لیے ہم سے محبت تھی۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالی نے مجھے کچھ نوازا، باطنی دولت عطا فرمائی، قلب کو تعلق مع اللہ، نسبت مع اللہ کی دولت عطا فرمائی،
تب ہمیں ادراک ہوا کہ یہ شخص تو اللہ والا ہے، صاحب نسبت ہے. تو فرماتے کہ پھر ہم نے ان کے ادب کی وجہ سے وہ کام چھوڑ دیا، یعنی جائنماز کھینچنا اور دھپ مارنا. کہا جب ہم نے یہ کام چھوڑا تو انہوں نے ہم سے فرمایا کہ دیکھو وہی کام کرتے رہو جو پہلے کرتے تھے، یعنی جائنماز کھینچا کرو اور مسجد سے نکلتے ہوئے ہمارے دھپ مار کے ہماری پگڑی اچھال دیا کرو. تو اب ہمیں چونکہ نسبت عطا ہوگی، ہمیں تو احساس ہو اتنا بڑا اللہ والا ہے یہ، تو کہا یہ تو بہتری ہوگی کہ ہم ایک اللہ والے کے ساتھ یہ کام کریں. کہا جب ہم نے یہ کام چھوڑ دیا تو انہوں نے ہمیں تنبیہ کی کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا، ہم نے نہیں مانا. مرزا صاحب فرماتے ہیں جانے جانا رحمت اللہ علیہ، کہا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن انہوں نے ہماری نسبت کو سلب کر لیا. کہا اب ہم نے ہاتھ جوڑے معافیا مانگی، خدا کے لیے یہ کام ہمارے ساتھ نہ کرو. تو انہوں نے فرمایا کہ ایک شرط پر ہے، وہی کرنا ہوگا. تو یہ ہوتی ہے محبت اللہ کے لیے. من احب عبدن لا يحبه الا للہ، اسی اللہ والی محبت پر بنے رہے دوستو. وہ حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے جس کے پانچ انعامات کا میں نے ذکر کیا، اسی اللہ والی محبت پر وہ وعدہ ہے. اور اس کا ایک بڑا انعام کیا ہے؟ اللہ والی محبت کا ایک بڑا انعام یہ ہے کہ ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. کیونکہ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ وقت ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا ففی اشارت الى بشارت حسن خاتمہ، کہ وارد ہے حلاوت ایمانی جب ایک دفعہ دل میں داخل ہو جاتی ہے پھر وہ کبھی دل سے نکلتی نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ بشارت کا اشارہ ہے کہ ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی یعنی ایمان کا مٹھاس یہ شاہی تحفہ ہے، اور بادشاہ کسی کو جب تحفہ دیتے ہیں پھر وہ کبھی واپس نہیں لیتے. لہذا ایسے شخص کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اس لیے اللہ کے لیے محبت کریں. اور اللہ والی محبت کا ایک انعام کیا ہے؟ کہ قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. حدیث شریف میں کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی وتفرق علی، کہ وہ دو شخص جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں. اور اللہ والی محبت کی شرطیں میں نے عرض کر دی کہ دنیاوی کوئی غرض اور مطلب یا حسن اور لالچ نہ ہو میرے دوستو، اللہ کے لیے تعلق اور اللہ کے لیے محبت ہو، اسی پر ملاقات کریں اور اسی پر جدائی ہو. سبحان اللہ، کیونکہ ہو سکتا ہے کبھی وہ چائے کو نہ پوچھے، ایسا بھی ممکن ہے کہ کبھی ملنے کو جائے، ہمیشہ تو چائے کو پوچھا، اس دن چائے کو بھی نہیں پوچھا، شربت روح افزا بھی نہ پوچھا، یا ہمیں افطار پارٹی پر دعوت بھی نہیں دی، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے. لیکن میرے پیارے، تو دوستی میں کیا ہوتا ہے؟ دوستی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر دعوت نہیں دی تو لڑائی شروع کر دی. اس لیے میرے شیخ کا یہ مصرع ہے، شکوے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، شکوے یار عشق میں ہرگز کبھی روا نہیں، یعنی محبت میں شکوا نہیں کیا جاتا. تو دو صرف خصلتیں ہو گئی، نمبر ایک اللہ تعالی، حلاوت ایمانی کس کو ملے گی؟ دو صفات، اللہ تعالی اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، اور اللہ کے لیے کسی اللہ کے بندوں سے محبت کرے. اللہ والوں سے جو محبت ہو وہ اللہ کے لیے ہو، جس کا میں نے ذکر کر دیا. نمبر تین، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْقُفْرِ، کہ جو کفر سے ایسی کراہت، ایسی ناپسندیدگی ہو، کفر کی طرف لوٹنا، چاہے کتنا ہی مال پیش کیا جائے، کتنا ہی حسن پیش کیا جائے. اس لیے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یورپ پڑھنے جاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کو زندہ کرو، النوم و اخل موت ہے نا، تو ابھی تو آپ کے لیے شہادت کی وجہ سے زندگی ثابت کی تھی، اگرچہ شہید بھی زندہ ہے. تو بعض لوگ یورپ امریکہ پڑھنے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر اپنی کلاس فیلو سے ذرا کچھ آنکھ مٹکا ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ مسلمان ہیں اور پاکستانی بھی ہیں
کہتے ایسے کیسے ہم تم سے محبت کریں شادی کریں، پہلے کلمہ قبول کرو، کلمہ پڑھو. اور یہی کام قادیانی عورتیں کرتی ہیں، قادیانی اور رافضیہ، یہ وہ کام ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. یونیورسٹیوں وغیرہ میں کسی قابل نوجوان کو دیکھ کر اس پر ڈورے ڈالنا، یہ ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ہے. ہمارے ایک دوست کے رشتے دار کے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ جو قادیانی عورت تھی، اس نے ہمارے مسلمان لڑکے سے دوستی لگائی اور کہا کہ میں قادیانی سے بیزار ہوں اور تمہاری محبت میں اسلام کو بھی گلے لگانے تیار ہوں اور مسلمان کو بھی گلے لگانے کو تیار ہوں. اور ظاہر بات ہے جب مسلمان گلے لگائے گا تو مسلمانی بھی دے گا، یعنی اسلام دو ہمیں. اب جناب شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے. آپ کو معلوم ہے عورتیں، بچوں کی تربیت عورتیں کرتی ہیں، بچوں کی تربیت تو عورتیں مائیں کرتی ہیں نا. اب ماں کیا سکھا رہی ہے، مٹھاس گھول رہی ہے، زہر گھول رہی ہے، ہمیں کیا پتا. کیونکہ باپ کا تو کام یہ ہے کہ صبح صبح نکلا، بچے یا تو اسکول چلے گئے، اور جناب یہ اٹھا تو بچے اسکول جا چکے، یہ اٹھا اپنے کام میں لگا، ناشتہ کیا اور اپنے دفتر اور کام پہ چلا گیا. شام کو واپس آیا، کمانے میں ہم اتنے مصروف ہیں کہ اولاد کی فکر نہیں ہے. اب وہ ماں ہی سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے. اس لیے جو بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ شادی کیجئے، اپنے لیے بیوی کا انتخاب نہ کیجئے بلکہ اپنے بچوں کے لیے ماں ڈھونڈیے کہ ماں کیسی ہونی چاہیے. بہرحال وہ جو عورت تھی جس نے اسلام قبول کر لیا، قادیانی عورت، وہ بچوں کے اندر اپنی قادیانیت کی جو تبلیغ تھی اور قادیانیت کا جو زہر تھا وہ گھلتی رہی آہستہ آہستہ. باتوں چیزیں وہ شوہر بڑا مطمئن کہ جناب میری بیوی تو بڑی نیک ہے، نمازن ہے، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، ہر وقت سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، تلاوت قرآن ہے، اللہ رسول کی باتیں ہیں، سبحان اللہ. اب بچے بالغ ہو گئے تو ایک دن میاں بیوی بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو کسی بات پر اس عورت نے اسلام پر اعتراض کیا، جیسے ہمارے ہاں ٹی وی پر بیٹھے جو لوگ ہیں نا، یہ بڑے غیر محسوس انداز میں اسلام پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں، بہت غیر محسوس انداز میں. جیسے چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ اتنے یتیم بچوں کو چھوڑ کر مدرسوں میں پیسہ دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال ہے، اور وہ مثال میں کوئی بچہ دکھا دیں گے، دیکھو وہ بچہ ہے جس نے نہ پڑھا نہ لکھا، بےچارا میکینک ہی کر رہا ہے، اپنے بچوں کو پال رہا ہے، اپنے ماں باپ اپنی بچپن میں ماں باپ کو کر رہا ہے، بہن بھائیوں کا خیال کر رہا ہے، اس کا باپ بیمار ہے، اور آپ کو پڑھی ہے اس یتیم بچے کی پرورش کرنے کے بجائے، اس کی سرپرستی کرنے کے بجائے آپ کو بڑا شوق پڑا ہے مدارس میں دینے کا. ذرا مدارس میں دینے سے پہلے اپنے قرب و جوار میں ایسے چھوٹے بچوں کو دیکھ لیجئے تو کتنا خوبصورت ایک منظر ہے نا، یہ منظر کتنا خوبصورت ہے. ہر آدمی کہے گا ہاں بھائی، دل بچے کا نام لیا تو آپ کا دل تو چونکے گا. یہاں ملک کے شام میں مسلمان مر رہے ہیں، یہاں مولویوں کو دیکھو مسجدیں تعمیر پہ تعمیر کیے جا رہے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کا حال دیکھو. اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن کو مساجد اور مدارس تو نظر آتے ہیں، جن کو بحریہ ٹاؤن نظر نہیں آتا، جس کا دروازہ کروڑوں روپے کا بنا وہ نظر نہیں آئے گا ان کو. یہ بلڈنگیں، یہ ہمارے حکمرانوں کی شاہ خرچیاں، لاکھوں کروڑوں روپے لٹا دینا، ہمارے ہی پیسے سے ہمارے ہی مقتولین کی دیت ادا کرنا، ہمارے ہی پیسے سے، یہ چیزیں ان کو پھر نظر نہیں آتی. مجھے ایک بات بتائیے، یہاں جو حضرات بیٹھے ہیں ماشاءاللہ صاحب سرت دنیاوی حیثیت رکھتے ہیں، آپ میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجے؟ ذرا رکھیں اپنے دل پہ ہاتھ اور بتائیں کہ کون پسند کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں؟ کیونکہ آپ مالدار ہیں نا، مال دیا، میں اپنے بچے کو سٹی اسکول میں بھیجوں گا،
बिकन हाउस स्कूल में भेजूंगा, दी एजुकेटर्स में भेजूंगा, जहां वो टाइयां पतलून लगाकर जो चाहे डांस करे कुछ भी करे सीखे, लेकिन इन दखियानूसी मुल्लाओं के पास मैं अपनी औलादों को भेजूं? कौन पसंद करता है मेरे दोस्तों? अब रह जाए के कौन बच्चे बचे? वो बेचारे छोटे से बच्चे जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं है, जिसका बाप गरीब है, मजदूर है, और जिसका बाप दुनिया से चला गया, तो रिश्तेदारों ने कहा कि भाई इसको कौन सर पे पालेगा, इसको किसी मुल्ला के हवाले करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जरा किसी मदरसे में जाकर अपने दिल की आंख से जाकर हकायक के साथ जाकर देखना, तो इन मदरसे वालों ने गरीब और यतामाई तो रखे हुए, वो सैकड़ों सैकड़ों और हजारों लाखों यतामा यतीम बच्चे, गरीब बच्चे जो उस मुल्ला ने संभाले हुए हैं, जिनकी रिहाइश का, जिनके खाने पीने का, जिनके कयाम का, जिनके इलाज मुआलजे का, जिनके रोटी कपड़े का, ये वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि जब ईद का जमाना आता है, वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते, वो ईद के जमाने में मुंतजिर होते हैं, उन बच्चों को देखते हैं जो अपने माँ बाप के साथ होते हैं, उन मदरसे के बच्चों को भी जरा हाल जाकर पूछे, कम से कम अगर आप उनका हाल नहीं जाकर पूछते तो इस हकीकत को तो तस्लीम करें कि वो बेचारे वो अय्याम भी, वो मुल्ला अपने अय्याम भी उन मदरसे के बच्चों के साथ गुजार रहा होता है और अपने बच्चों की खुशियों का खून कर रहा होता है, और हम यहां बगैर बड़े मजे से बैठकर कह देते हैं ये मदारिस वाले को देखो, इनको गरीब नजर नहीं आते, इनको यतीम नजर नहीं आते। अरे भाई, तुम्हारे इंजीनियर डॉक्टर के बच्चे थोड़ी वहां पढ़ रहे होते हैं, वो मशीन के पैसे कमाने वाले बच्चे थोड़ी वहां पढ़ रहे होते हैं, वहां तो सारे ही गरीब बेचारे पढ़ रहे होते, जिनको ना हुकूमत पूछती है, ना मैं पूछता हूं, ना आप पूछते, जिसके पीछे वो मुल्ला अपनी जिंदगी को खराब और बर्बाद कर रहा होता है, और मेहनत से उन बच्चों की तालीम और उनको माशरे के काबिल एक कौम पैदा कर रहा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगरचे वो कौम मेरी और आपकी नजर में किसी काम की ना हो, वो कौम अगरचे मेरी और आपकी नजर में किसी काम की ना हो, लेकिन अल्लाह की नजर में काम की है। तो इसलिए अरज कर रहा था कि वो तीसरी सिफत क्या है, कि कुफ्र पर लौटना उसको ऐसा नापसंदीदा हो, जबकि अल्लाह, तो हां मैं अर्ज कर रहा था कि वो औरत, उस कादियानिया औरत ने इस्लाम पर एतराज किया। अब मैं तो मुसलमान हूं ना, जैसे इस्लाम पर एतराज हुआ, अच्छा तुमने इस्लाम के खिलाफ बात की? कहा नहीं, मैं देखो आप जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने, ये कैसा इस्लाम है कि एक आदमी बीमार है, अपना पैसा सब जकात में उठाकर दे दे, एक आदमी रोजा नहीं रखना चाहता तो वो तो आजाद है, माता पिता कोई इंसान को क्या है, हम सब आजाद है, हमारी मर्जी हम इस्लाम पे अमल करें ना करें। जरा यही बात हुकूमत को कह दो कि जब मेरी प्रॉपर्टी है तो तुझे क्या हक हासिल है कि तू उसको डबल कीमत में खरीद ले, और मेरे पैसे पर तुझे क्या हक हासिल है, मेरी मर्जी में मदरसे को पैसा दू, दीन पे पैसा खर्चू, तुझे क्या हक हासिल है कि तू FBR जैसा शकिंजा उसके पीछे लगा दे? जरा बोलो इनको, फिर पता चलेगा। हम जबकि आजाद हैं, हमारे माल पर, हमारी हरकतों सकनात पर कैमरे लगे हुए हैं, जासूस मुखबर लगे हुए हैं, एजेंसियां पीछे लगी हुई हैं। ये मैं मुल्ला की बात नहीं कर रहा, ये मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके पीछे भी लगी हुई है कि ये कहां बैठता है, किस मुल्ला के पास जाता है, किसके पीछे बैठता है, पैसा कहां खर्च करता है, बैंक अकाउंट है तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा इन्होंने खुदाई निजाम बनाया हुआ है कि जिसके शिकंजे के अंदर, इस जमहूरियत के, इस खुदाई निजाम के शिकंजे के अंदर हर शख्स को जकड़ा हुआ है, आजाद कोई भी नहीं है। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये गुलामी हमें, ऐसा निजाम बना कि गुलामी हमें पसंद आती है, लेकिन अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हमें पसंद नहीं आती। ऐसा निजाम बना है, मैं सच अर्ज करता हूं, मेरे अल्फाज सोच समझ के मैं बोले कि ये जमहूरियत का ये जो मौजूदा निजाम है, ये बिल्कुल एक खुदाई निजाम है, मुतबादिल खुदाई निजाम लाया है कि जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके माल, आपकी निगरानी, आपके माल की निगरानी, कुछ नहीं है, हर चीज में पाबंद है, क्रेडिट कार्ड का पाबंद बना दिया, बैंकों का पाबंद बना दिया, आप अपना पैसा अपने पास नहीं रख सकते, और हम बड़े खुश हैं, अरे हम तो डेवलपिंग कंट्री में जा रहे हैं, اور ہماری معاشیات ترقی کر رہی ہے، ہماری اکنامکس ترقی کر رہی ہے، بڑے خوش ہو رہے ہیں. آئی ایم ایف کی بڑی پسندیدہ خونخوار نظریں ہم پر ہیں، اس پر ہم خوش ہیں میرے دوستو. بہرحال تو تیسری صفت کیا ہے؟ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، جو کفر کی طرف لوٹنا جس کو اتنا ناپسندیدہ ہو، کہ کما یکرہ ان یلقا فی النار، جیسے کسی آدمی کو آگ میں ڈالا جانا ناپسندیدہ ہوتا ہے، ایسے ہی کفر کی طرف لوٹنا اس کو ناپسندیدہ ہو. تو اس قادیانی عورت نے اعتراضات کر کے پھر کہا میں تمہارے اسلام سے بیزار ہوں. اب وہ شخص تو ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کیا بھول رہی ہے، اس کے ہوش اڑ گئے. تو پھر کہا بچوں کا، کہا اچھا بھائی چلو فیصلہ کرو، تو یہ تو ہو گیا، اب بچوں کا کیا کرے؟ بھائی بچوں کا کیا، بچوں سے ان کی مرضی پوچھی جائے گی؟ ہاں بھائی بیٹا تم کیا پسند کرو گے؟ ہم تو ممی کے ساتھ جائیں گے، جس ممی نے ساری زندگی زہر انجیکٹ کیا ہو، قادیانیت کی رافضیت کی تعلیم چپکے چپکے دیتی رہی ہو. اب وہ بچہ ڈیڈی کے پاس جائے گا جس ڈیڈی نے اس کے دین اور کسی چیز کو پوچھا بھی نہیں. اسی طرح یہ جاتے ہیں یورپ امریکہ میں، یورپ امریکہ میں جاتے ہیں، وہاں کسی عورت کو مسلمان کرتے ہیں کہ جی شادی تو ہوگی، تمہیں مجھے تم سے پیار ہے، تم کو مجھ سے پیار ہے، لیکن ہمارا اسلام اس میں رکاوٹ ہے. کہا کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، میں اسلام قبول کرتی ہوں. اس لیے میں نے کہا یہ جو مشہور لوگ ہیں نا، یہ جو مشہور باکسر کرکٹر ویسٹر ریسلر قسم کے لوگ جب اسلام قبول کرتے ہیں نا، تو میں اپنا ذوق بتاتا ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کا جتنا بیڑا غرق یہ کرتے ہیں نا، کوئی اور نہیں کرتا. کیونکہ پھر ظاہر بات ہے لوگوں میں مشہور تو ہوتے ہیں، سیلیبریٹی تو یہ ہوتے ہیں، پھر یہ اپنا دین لے کر آتے ہیں، لوگ ان کو لیکچرز دیتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، پھر یہ کیا بن جاتے ہیں، اسکالر. پھر یہ جو دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں، دین کی جو تشریحات یہ لوگ کرتے ہیں نا، اور چونکہ مولوی کو اس لیے کوئی نہیں پوچھتا، یہ پھٹے پرانے مولوی کو کون پوچھے، وہ تو سیلیبریٹی ہے. تو اب وہ جو عورت ہے، چونکہ وہ امریکن ہے، یورپین گوری ہے، اور وہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہتی ہے مجھے تو اسلام بڑا پسند آیا، اسلام سے تو مجھے بڑی محبت ہے، مجھے تو بہت اچھا لگا. اب پھر جناب وہ اسلام کیا ہے، نہ اس مرد میں اسلام ہے نہ اس میں اسلام ہے. یہ ہمارا اسلام تو وہی ہے نا، داڑھی سے آزاد، شلوار ڈکنوں سے اوپر کرنے سے آزاد، نماز سے آزاد، روزے سے آزاد، جہاد سے آزاد، زکات سے آزاد، کسی کو دین سکھانے سے آزاد. جی ہم مسلمان ہیں، میرا نام عبداللہ، تیرے باپ کا اسلام تو نہیں ہے نا، میں بھی مسلمان ہوں، جدی پشتی ہے مسلمان ہوں. تو پھر اس کے بعد جو اسلام ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، وہ اسلام نہیں ہوتا، پھر ایک عجیب تماشا بنتا ہے، گھوٹالا بولتے ہیں اس کو، گھوٹالا. جیسے آپ نے دیکھا نہیں افطار میں کیا کرتے ہیں، فروٹ چاٹ ڈالا، چنے ڈالے، اس کے بعد جناب وہ دہی بڑے ڈالے، پھر اس کے بعد گھوٹا لگاتے. یہ تو ایسے ہی گھوٹالا اسلام کا بنتا ہے کہ یہ پاکستانی مسلمان، راسخ العقیدہ، بنیاد پرست، اور وہ امریکن. اب ان دونوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ایسے ہی گھوٹالا بنتا ہے وہ، اس کے بعد وہ نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کے. تو اس لیے فرمایا کہ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ جو کفر کو طرف لوٹنا ایسا اس کو ناپسند ہو جیسے کسی کو آگ میں ڈالا جائے. تو یہ تین صفات پر حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے، جس کے انعام کا بھی میں نے ذکر کر دیا، اور جس کے انعام میں سب سے بڑا انعام کے خاتمہ ایمان پر ہوگا. اور تین صفات کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرے، اور اللہ والوں سے اللہ کے لیے محبت کرے، اور کفر پر لوٹنا اس کو ایسا کراہت ناپسندیدگی ہو جیسے کسی کو آگ میں ڈالنا ناپسند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ تینوں صفات اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دیں. اور ان صفات کے لیے دیکھیں بیچ میں اللہ والوں کی محبت فرمائی. میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جو اللہ والوں کی محبت وہ چیز ہے کہ اگر جس کو اللہ والوں کی محبت مل جائے گی، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی مل جائے گی، اور دین اور اسلام کی ایسی محبت بھی مل جائے گی.
اللہ تعالی یہ صفت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ مغفرتوں کا مہینہ ہے اور معافی کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے. معافی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللہ آپ سے درخواست ہے کہ اس رمضان کی بھٹی میں ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما دیجئے اور تقوی کے قابل بنا دیجئے, تو چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور اپنے کم سے ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ آپ کے کرم سے درخواست ہے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی عادت کو اپنی فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما, ہمارے دلوں میں ایسی محبت عطا فرما اپنی اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تک کائنات میں سب سے زیادہ ہو. اور یا اللہ اہل اللہ کی محبت عطا فرما, صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کی محبت عطا فرما, علماء کی محبت عطا فرما, اسلاف کی محبت عطا فرما, اپنے بڑوں کا ادب عطا فرما, چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما. اللہ علماء مبانیین کی محبت عطا فرما, مسلمانوں کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ نیک اعمال کی محبت عطا فرما. اور یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو شدید نفرت عطا فرما, کفر سے, شرک سے اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے نفرت عطا فرما. اور اس نے اللہ تعالیٰ اس کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنا, حلاوت ایمانی کا ذریعہ بنا, اطاعت کی لذت عطا فرما. یا اللہ گناہوں کو اپنی دیدار خوشی کے خاطر سے چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما. آپ کی اور آپ کے رسول کی مرضیات کو یا اللہ تعالیٰ اس مشقت کو ہمارے لیے آسان فرما. اور یا اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق عطا فرما اور رضا بالقضا آپ کے ہر آپ کی ہر مرضی پر ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جملہ صفات حمیدہ عطا فرما, اخلاق حمیدہ سے ہمارے قلوب کو مزین فرما. یا اللہ اپنے کرم سے نیک اعمال کی رغبت عطا فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہمارے تلاوت قرآن کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما. اور یا اللہ اپنے کرم سے اس مہینے کی برکت سے ہم سب کو 100% تقوی والی زندگی عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما. اللہ ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما. میرے شیخ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہ ملالیت کی طبیعت ناساز ہیں, ان کے لیے بھی دعا فرما دی. اللہ ان کو شفا عاجل کامل مستمر عطا فرما. ہمارے ایک بہت بزرگ ہیں جامع مسجد عثمانیہ بہادر آباد میں مولانا حضرت مولانا نور محمد صاحب دامت برکاتہ, ان کی طبیعت بھی ناساز ہیں, ان کے لیے بھی شفا کے لیے دعا کر دیجیے. جملہ اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. میرا بیٹا بھی شدید بیمار ہے, اللہ اس کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. اللہ اس کو شفا دے دے. اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو اور یا اللہ تمام مسلمانوں کو شفا کلی عطا فرما دیجیے. تمام مریضوں کو شفا کلی عطا فرما. یا اللہ ہمارے ہمیں اچھے نیک حکمران, بہادر دلیر, شجاعت اور ہمت, دل کے مضبوط اور استقامت والے حکمران عطا فرما دیجیے. اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد فرما دیجیے. ملک شام, لیبی اور ملک شام, اور یا اللہ تعالی فلسطین اور کشمیر اور چیچنیا اور روہنگیا اور یا اللہ سری لنکا, تارے عالم میں جو مسلمان پریشان ہیں, اللہ اپنے کرم سے ان کی مدد فرما. چین کے مسلمانوں کی مدد فرما, روس میں مسلمانوں کی مدد فرما, سارے عالم کے مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرما دیجئے. اللہ اپنے کرم سے کے صدقے میں ہمارے اسلامی ممالک کی حفاظت فرما, یہود و نصارہ سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اور یا اللہ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے شہر کو اور ہمارے صوبے کو بارش کی سخت ضرورت ہے. اللہ آپ سے درخواست ہے کہ باران رحمت عطا فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. آپ کو واسطہ اپنے آپ کو واسطہ اپنے اس فضیلت کا جو آپ نے رمضان کو عطا فرمائی ہے. اللہ اپنے کرم سے بارش عطا فرما دیجئے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, رحمت کی بارش عطا فرما دیجئے, ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما دیجئے. اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی, اذان کے بعد سنت کے لیے